الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنبياء بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. آج سے تقریبا 10 روز قبل 27 رمضان المبارک کو قیام پاکستان پر 60 برس مکمل ہو گئے تھے. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ شمسی تقویم کے اعتبار سے تو پاکستان کا قیام 14 اگست کو ہوا ہے، لیکن قمری تقویم جو اسلامک کیلنڈر کہلاتا ہے اس کے حوالے سے 27 رمضان المبارک، ماہ رمضان المبارک اپنی جگہ بہت مقدس ہے. اس کی 27ویں شب جس کے بارے میں احادیث میں تذکرہ ہے خصوصیت کے ساتھ، اگرچہ امکان تو اور بھی ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر جو ہے وہ کسی رات میں بھی آ سکتی ہے، لیکن گمان غالب اور زیادہ امکان جو ہے وہ احادیث کی روح سے 27ویں شب ہے ماہ مبارک کی. تو یہ نسبت پاکستان کے لیے بڑی مبارک ہے، بڑی مقدس ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے. اور جس نے بھی کہا، مطالبہ کیا، درست کیا کہ پاکستان کا اگر کوئی یوم آزادی منانا بھی چاہیے تو 27 رمضان المبارک کے حوالے سے ہونا چاہیے، تذکرہ ہو تو اس حوالے سے ہو. اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل ہوا ہے اور اس مقدس شب میں اس کے قیام کا فیصلہ ہوا، اور اس کا گویا کہ منصہ شہود پر آیا اقوام آدم میں دنیا کے نقشے پر اسی شب کو. تقریباً 1 ماہ قبل ہماری قوم پر وہ آفت آئی تھی، آفت ارضی کہیے، وہ عظیم آفت کا جس کا اس سے پہلے ہم تصور نہیں کر سکتے تھے. ہم یہی سوچتے تھے کہ شاید ایسے زلزلے کہیں اور آتے ہیں، پاکستان میں نہیں آ سکتے. اور جس بڑے پیمانے پر، اور معلوم ہوا کہ سونامی سے بھی بڑھ کر تباہی ہوئی ہے، اور اس کے تباہی کے جو مختلف گوشے ہیں، پہلو ہیں، وہ ہر روز ابھی تک کے اخبارات میں نئے نئے گوشے سامنے آ رہے ہیں، اور آخری درجے میں ابھی تک ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ تباہی کی حدود کیا ہیں اور وہ اس کا پھیلاؤ اور اس کا سکوپ جو ہے وہ کتنا وسیع تھا، تعین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے. ہلاکتیں کتنی ہوئی ہیں، مختلف اسٹیمیشنز ہیں، تخمینیں ہیں، قیاسات ہیں، لیکن جو محتاط اندازہ ہے وہ 1.5-2 لاکھ سے اوپر کا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے کہ بے شمار مقامات تو وہاں ایسے ہیں کہ جن تک سرکاری ذرائع بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہاں تک ابھی تک رسائی نہیں ہوئی. 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا جو پوری آبادیاں ختم ہوئی ہیں، اور گاؤں کے گاؤں جو ہیں صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، وہ تو کسی شمار قطار میں نہیں ہے، وہ تو ان کی کیلکولیشن کے اندر ابھی آیا ہی نہیں ہے. یہ تو وقت گزرنے کے ساتھ پتہ چلے گا کہ کیا نقصانات ہوئے جانی اور مالی. بہت بڑی آفت، بہت بڑی آفت. ایک قیامت کا سامان تھا جو وہاں پر ٹوٹا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج تک کی اخبارات جو ہیں اس میں سب سے زیادہ غالب عنصر اسی زلزلے کے حوالے سے جو خبریں ہیں انہی کا ہے. میں اس حوالے سے ایک تو قیام پاکستان 27 رمضان المبارک, پھر جو کیفیات ہم پر اس میں گزر رہی ہیں کہ پوری قوم سوچنے پر مجبور ہے یہ کیا ہوا, کیا ہم واقعی اس کے مستحق تھے. ایک ڈبیٹ یہ چل نکلی کہ کوئی عذاب ہے یا بس کوئی جیسے کہ آفات ارضی و سماوی دنیا میں قدرت کے حوادث زمانہ انہی کا ایک منظر ہے جس میں انسان کی اپنی سیاہ کاریوں کو, بدعمالیوں کو, قومی جرائم کو کوئی دخل نہیں ہوتا. اور یہ ایک معاملات ہیں روز و شب کے جو گزرتے ہیں حوادث زمانہ, اب یہ ایک ڈبیٹ الگ ہے. لیکن کم سے کم یہ کہ لوگ اس پر سوچ رہے ہیں, غور کر رہے ہیں, ہوا کیا ہمارے ساتھ, کیوں ہوا. اور پھر وہ بات آپ نے کل پرسوں بھی وہ پڑھا ہوگا, عطاء القاسمی صاحب نے بھی جو گفتگو کی ہے, جو بھی یوم اقبال پر جو ان کی گفتگو ہوئی ہے اخبار میں, اس کی رپورٹنگ ہوئی, انہوں نے بڑی اچھی باتیں بھی اس میں کی ہیں. لیکن تان اسی پر توڑی کہ اصل سوال یہ ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر, یہ کیوں ہو رہا. ایٹ لیسٹ یہ کہ یہ سوال ذہنوں میں بہت شدت کے ساتھ دوبارہ بیدار ہوا, اجاگر ہوا. اور قومی سطح پر ہم اپنے 60 برس مکمل کر چکے ہیں قیام پاکستان کے بعد قمری حساب سے, اور وہی زیادہ اسلامی کیلنڈر ہی ہمارے نزدیک زیادہ معتبر ہونا چاہیے. تو یہ 60 برسوں کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ اس میں بھی بار بار برق گری ہے تو ہم پر ہی گری ہے, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یہ قصہ کیا ہے؟ ابھی 9 نومبر کو, دو ہی روز قبل, یوم اقبال منایا گیا. اقبال کا جو تعلق پاکستان سے ہے, قرآن سے ہے, لیلۃ القدر کا تعلق قرآن سے بھی ہے, وہ بھی سب کے سامنے ہے, اس میں کوئی شک نہیں. عصر حاضر کے, دور حاضر کے عظیم ترین ترجمان القرآن, قرآن کے افکار کو بہترین انداز میں اردو زبان میں انہوں نے اپنی شاعری میں ادا کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. انہی کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اب ہم اس صورتحال پر غور کریں کہ جس سے آج ہمیں سامنا ہے. یہ شعر اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا اقبال کا, کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم, کرتی ہے جو ہر زمانہ اپنے عمل کا حساب. تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا, شاید بعض لوگوں کے لیے مشکل ہو. دست قضا میں وہ قوم صورت شمشیر کی مانند ہے, اقبال فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے اور اس کی جو تدبیر ہے, اس میں وہ قوم اللہ کے ہاتھ میں ایک شمشیر کی مانند ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کی ہیں اور اپنی برتری اور اپنی حکمرانی کا سکہ جماتا ہے دنیا میں. کرتی ہے جو ہر زمانہ اپنے عمل کا حساب, جو ہر دور میں اپنے عمل کا احتساب خود کرنے کی عادی ہے. خود احتسابی جسے آپ کہتے ہیں, ہمارے ہاں بھی احتساب کا نام دیا جاتا ہے لیکن اس کا ایک معین مفہوم ہے. ہر آنے والی حکومت سابقہ حکومت کے خلاف ایک احتساب بیورو قائم کرتی ہے جس میں عادل اور انصاف کا کوئی دخل نہیں ہوتا, محض اپنی سیاسی جو ہیں وہ دشمنیاں اور مخالفتیں ان کے بل پر وہ احتساب ہوتا ہے, یا لوگوں کو سیاسی طور پر دباؤ میں رکھنے کے لیے اور اپنے ساتھ شریک کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. لفظ احتساب بھی ہمارے ہاں بدنام ہو چکا ہے. لیکن کرتی ہے جو ہر زمانہ اپنے عمل کا حساب, خود احتسابی جو قوم کرتی ہے, وہ اللہ کے ہاں, اللہ کے ہاتھ میں, دست قضا میں وہ قوم صورت شمشیر ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے سورہ انبیاء کی ایک آیت کا میں حوالہ دوں گا, اصل میں اقبال نے یہ بات وہیں سے لی. بل نقذف بالحق علی الباطل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حق کا کوڑا برساتے ہیں باطل کی پیٹھ پر. یعنی اہل حق چاہے تعداد میں کم ہو لیکن جب وہ حزب اللہ کی شکل اختیار کرتے ہیں, اللہ کی پارٹی, تو وہ دست قضا میں اب وہ کوڑا ہے یا صورت شمشیر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کوڑے کو برساتا ہے باطل کی پیٹ پر اور باطل کے اوپر ضرب لگتی ہے اس سے. فَيَدْمَقُهُ, اور وہ ضرب ایسی شدید لگتی ہے پھر باطل پر کہ اس کا بھیجا باہر نکل آتا ہے. فَإِذَا هُوَ زَاهِق, اور وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے باطل. یہ اللہ کی سنت ہے. تو صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم, یہ اصل میں قرآن مجید کی اس آیت کو علامہ نے شعری قالب میں ڈھالا ہے, اردو زبان کا لبادہ اڑایا ہے. یہ کیفیت کہ حق اہل حق جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں دست قضا میں ایک کوڑے کی شکل میں ہوتے ہیں جو باطل قوتوں پر برسایا جاتا ہے, ان کا قلع قمع کرنے کے لیے اہل حق کو اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے. یہ ایک زندہ قوم کی نشانی ہے, ایک قوم کے حق پر ہونے کی نشانی ہے کہ اس کے ساتھ وہ یہ کام کر رہی ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے یہ کام دے رہا ہو اقوام عالم میں اس دنیا میں. لیکن اس کے لیے جو اہم وصف بیان کیا اقبال نے وہ بہت بہت اہم ہے. کرتی ہے جو ہر زمانہ اپنے عمل کا حساب. تھوڑا سا اس وقت اتنا سا جائزہ لے لیجئے کہ آج ہم دست قضا میں صورت شمشیر بنے ہوئے ہیں یا معاملہ اس کے برعکس ہے. آج ہمارا دباؤ دوسری اقوام پر ہے یا دوسری اقوام کا دباؤ ہم پر ہے. ہم بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں, قافیہ حیات تو ہم پر تنگ کیا گیا ہے. امریکہ ہو, اس وقت تو آپ کو معلوم ہے یہ شیطانی تسلیس ہے, مسلط ہے, اب اس میں کوئی راز کی بات نہیں رہی. یہود, نصارہ اور ہنود. امریکہ جو نصارہ کو اس وقت ریپرزینٹ کر رہا ہے, اسرائیل جو یہود کو کی نمائندگی کر رہا ہے, اور ہنود یہ ہمارا اصلی دشمن جو جس کی سب سے زیادہ طویل سرحد ہے مشرق کی طرف ہمارے ساتھ. ان تینوں کی جو شیطانی مسلط ہے اور تسلیس ہے یہ پاکستان کے وجود کو مٹانے کے در پہ ہے, کوئی شک نہیں. چنانچہ ان کے دباؤ کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے, اسلام کو ہم ترک کر چکے, میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو, اکبر آل آبادی کے الفاظ میں نہیں اس کی حقیقت یہ. ہاں تم جو کہو گے, جس انداز کا اسلام کے نام پر ہمیں جو نظام دو گے ہم اس کو اختیار کر لیں گے, اسی کو پروموٹ کریں گے. قرآن اور حدیث اور سنت وہ اسلام چھوڑ چکے انہی کے دباؤ پر, ورنہ اسلام کیا ہے کیا نہیں ہے مشرف کو کیا معلوم ہے, کو کیا حق پہنچتا ہے اسلام کی تعبیر کرنے کا, تشریح کرنے کا, کیا اسلام ہے اور کیا نہیں ہے. یہ تو ان سے پوچھئے جو آتھینٹک علماء ہیں, جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اسلاف سے, دور نبوی سے صحابہ نے سیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, پھر تابعین نے سیکھا صحابہ سے, تب تابعین نے سیکھا تابعین سے, یہ ایک تسلسل ہے. یہ آج کوئی نیا اسلام تو نہیں آ گیا کہیں سے, اسلام تو وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور آپ نے اس امت کو عطا کیا. انہیں کیا حق ہے اس کی تعبیر اور تشریح کا, یہ کیوں اس باتیں کر رہے ہیں کہ اسلام یہ ہے اور روشن خیال اسلام یہ ہے, صرف اس لیے کہ اوپر سے دباؤ ہے, نتھنگ ایلس. وہ نہیں, انہیں کیا سروکار, تعبیرات کی جا رہی ہیں, یہ نہیں ہے وہ ہے. سافٹ امیج, کس چیز کا سافٹ امیج؟ اقبال تو کہتے ہیں کہ باطل دو ہی پسند ہے, حق لا شریک ہے, شرکت میں آنے حق و باطل نہ کر قبول. اسلام تو ایک حق ہے, اس کے ساتھ کسی باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی. یہ سافٹ امیج کے نام سے جو کچھ بھی ہے یہ تو ابلیسیت ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. بار کیف اسلام کو ہم نے چھوڑا ان کے دباؤ پر, نظریہ پاکستان کو ہم چھوڑ چکے ہیں, اسلامی اقدار سے ہم مستعفی ہو چکے ہیں. اور یہ سب کس لیے؟ صرف ان کی خوشنودی کے لیے, ان کی چاپلوسی کے لیے, ان کی خوشامد کے لیے. اور وہ امریکہ کی چاپلوسی ہو، وہ بھارت کی چاپلوسی ہو جس طریقے سے ہو رہی ہے، اس میں کیا شک ہے؟ وہ ٹھوکریں مارتا ہے اور ہم پھر بچھے جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اسرائیل کی خوشامد ہو رہی، اللہ اکبر۔ یہ سارا کس بات کا مظہر ہے کہ ہم اس وقت دست قضا میں صورت شمشیر نہیں ہیں بقول اقبال، ہم اس وقت حق کی نمائندگی نہیں کر رہے، حق کے علمبردار ہم نہیں ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہم کوڑا بنے ہوں اور اس کے ذریعے باطل قوتوں کی جو ہے اس کو قلع قمع اللہ تعالیٰ کر رہا ہو، بلکہ اس کے برعکس صورت حال، ہم اس وقت اہل باطل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس کی ایک تصویر بنے ہوئے۔ اور جو نمایاں وصف اقبال نے بیان کیا کہ اگر واقعتاً حق کی قوت بننا ہے تو ایک وصف بہت ضروری ہے، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب۔ ہر سال اگر کوئی پاکستان کی آپ ایک یوم آزادی مناتے ہیں، یوم استقلال، اصل کام کیا ہونا چاہیے؟ تنقیدی جائزہ اپنے اوپر، پاکستان کی منزل کیا تھی، کن وعدوں پر ہم نے حاصل کیا تھا، اس منزل کی طرف کیا پیش رفت ہوئی ہے، وہ اسلام جس کی بنیاد پر ہم نے ہندوؤں سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم الگ قومیت ہے، اس کو ہم نے انفرادی سطح پر کتنا اختیار کیا، اجتماعی سطح پر اس کو جو ہے کس حد تک نافذ کیا، کیا نمونہ پیش کیا۔ یہ اگر عمل کا حساب نہیں ہو رہا تو پھر تو ہم زندہ قوموں میں ہمارا شمار نہیں ہے، چاہے ہم کتنے ہی شان و شوکت کے ساتھ اور پوپ شو کے ساتھ جو ہے وہ یوم استقلال منائیں، یوم آزادی منائیں، ہم خود فریبی کا شکار ہیں، ہم ایک محکوم اور غلام قوم ہے جو اپنا غم مٹانے کے لیے اس قسم کی حرکتیں اور تفریح اور اوچھے ہتھکنڈے اختیار کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ ہے اگر آپ نے یوم اقبال منایا تو اقبال کا پیغام تو اس موقع پر یہ ہے، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب۔ اب 60 برس پورے ہو گئے، کم سے کم اب تو ہمیں ہوش آنی چاہیے، اور جتنے جھٹکے ہمیں پڑ رہے ہیں بار بار، کچھ تو غور کریں، اپنے عمل کا خود حساب تو کریں۔ ہمارے حکمرانوں میں یہ اخلاقی ضرورت ہونی چاہیے، ہمارے سیاستدانوں میں ہونی چاہیے، ہمارے علماء میں ہونی چاہیے، انہوں نے اپنا رول صحیح ادا کیا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، عوام کے اندر اس کا احساس اجاگر کیا جانا چاہیے، خود احتسابی اپنا جائزہ لو، اپنے اوپر تنقیدی نگاہ ڈالو۔ حال مست اور مال مست والا معاملہ جو اقبال نے کہا تھا کہ عوام جو ہیں وہ حال مست ہیں اور عمرا جو ہیں وہ مال مست ہیں، یہ نقشہ تو بہت زیادہ دگرگوں ہے، بہت خوفناک ہے۔ حدیث میں بھی الفاظ ہیں کہ حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، یہ ایک عمومی ہدایت ہے، ہر فرد کو بھی اس اعتبار سے اپنے سامنے رکھنا چاہیے اس ہدایت کو، اس سے پہلے کہ وہ محاسبہ ہو اپنا حساب خود کرو، خود احتسابی کی عادت ڈالو، اس لیے کہ تم اس وقت امتحان کے کٹہرے میں ہو، تمہیں احساس ہونا چاہیے یہ دنیا دار الامتحان ہے، اور نہیں کرو گے تو نقصان سارا تمہارا ہوگا، اپنا مستقبل تباہ کر رہے ہو، اپنی عاقبت برباد کر رہے ہو۔ تو یہ اصول جو ہے انفرادی سطح پر بھی بہت اہم ہے اور اجتماعی سطح پر قوموں کے لیے بھی یکساں اہمیت کا حامل۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، ہم پورا جائزہ نہیں لے سکتے، 60 برسوں کا حساب اور محاسبہ ایک طویل بڑا لمبا ایک پروسیس ہے اور ہمیں کرنا چاہیے، لیکن موٹی سی بات جو ہے اس وقت اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک سرسری سا جائزہ ہم یوں دیکھیں کہ پاکستان قائم کیوں ہوا تھا، قیام پاکستان کے وقت حالات کیا تھے، جس ملک کی ہم یوم آزادی مناتے ہیں بڑے شان و شوکت سے، وہ اس دنیا کے نقشے پر ظہور پذیر ہوا کیوں تھا، اس کا آغاز کیا تھا، اس کی منزل کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا۔ سب سے پہلے تو اس کا تعین کرنا چاہیے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 میں بالکل نقشہ کشی کی گئی ہے ان حالات کی جن حالات میں پاکستان قائم ہوا تھا، اور اس سے پہلے اس ممبر سے کئی مرتبہ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے. پاکستان کا قیام ہوا 27 رمضان المبارک کو، شب قدر، جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن مجید میں پاکستان کا ذکر موجود ہے. تو آیت پڑھ کر دیکھیے آپ، بالکل منطبق ہوتی ہے ان حالات پر. وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو اس وقت کو جب تعداد میں تم کم تھے اور تم مغلوب ہو گئے تھے، بے بس کر دیے گئے تھے زمین میں. اب اس نئی نسل کو کیا معلوم، ہماری چونکہ منزل پہلے دن سے ہم نے بلا دیا اسے، ہماری تعلیم بھی جو ہے وہ بے مقصد تعلیم، کوئی ہدف نہیں ہے. آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، بے ہدف بے مقصد تعلیم، کئی کئی طرح کے نظام. زندہ قوم تو وہ ہوتی ہے جو اپنا ایک مقصد معین کرے، اپنا ایک لائحہ عمل، اپنا ہدف، اور اس کے مطابق اپنے تعلیمی نظام کو تشکیل دے. لیکن اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو انتہائی مایوس کن نقشہ. لہذا معلوم ہی نہیں لوگوں کو اصل تاریخ کیا ہے، قیام پاکستان کے اسباب کیا تھے، محرکات کیا تھے، وہ کیا حالات تھے جب مسلمان قوم جو ہے بر صغیر کی وہ اکٹھی ہوئی ہے اور ایک جھنڈے تلے جمع ہوئی ہے. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ جو لگا. وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو اس وقت کو جب تم تعداد میں کم تھے اور زمین میں دبا لیے گئے تھے، بے بس اور لاچار. ہندو میجورٹی میں تھا، مسلمان اقلیت میں تھے، حاکم انگریز تھا اور انگریز بھی مسلمان کا دشمن دو اعتبارات سے. ایک تو یہ کہ انگریز نے حکومت حاصل کی تھی یہاں کی بر صغیر کی، انڈین سب کانٹیننٹ کی، مسلمانوں سے. زیادہ اصل دشمن ہی مسلمانوں سے تھی، اور ویسے بھی یہود و نصارہ جو ہیں وہ دشمن ہیں، اس میں کیا شک ہے، قرآن بتا رہا ہے آپ. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں. ان کی اگر دوستی بنتی تھی کسی بھی اعتبار سے تو وہ ہندوؤں سے بنتی تھی. انگریز ہمارا دشمن، ہندو ہمارا دشمن، انگریز اس وقت حاکم اور ہندو میجورٹی میں، اور زندگی کے ہر شعبے میں، ہر واک آف لائف میں مسلمانوں کو دبایا جا رہا تھا. تعلیم کا شعبہ ہو، سرکاری ملازمتوں کا شعبہ ہو، بزنس ہو، تجارت ہو، جو بھی اوپر کے مناصب تھے وہ ہندوؤں کے لیے دروازے کھولے تھے، مسلمانوں کے لیے بند تھے. کس کو نہیں معلوم. اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ تھا کہ تمہیں لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے. اسلام کو بھی خطرہ لاحق تھا، انڈین سب کانٹیننٹ سے اسلام کا نام و نشان مٹائے جانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنانے کی تحریکیں چل رہی تھیں، شودی اور سنگتن کی تحریکیں. اب کس کو معلوم ہے، آج کی نوجوان نسل کو کیا معلوم ہے کیا تحریکیں تھیں، اسلام یہاں آیا کیسے تھا، کیسے پھیلا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں تو اپنی تاریخ سے کاٹ دیا گیا. تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اپنے آئیڈینٹی، تمہیں اپنے تشخص کے بارے میں خطرات لاحق تھے. فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا، پاکستان کی شکل میں خطہ زمین جس کا خواب کبھی دیکھا تھا علامہ اقبال نے، لیکن سب لوگ اسے صرف خواب ہی سمجھتے تھے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس لیے کہ عملاً پاکستان کا وجود میں آنا ناممکن اور محال تھا. انگریز پاکستان کا مخالف، ہندو پاکستان کا مخالف، اور مسلمان انتہائی کمزور، ہر اعتبار سے کمزور، پاکستان کیسے وجود میں آ سکتا تھا. اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اس کے بیسیوں شواہد موجود ہیں. یہ موجزانہ قیام ہے. فآواکم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خطہ زمین عطا کیا، پناہ گاہ. اور کس سے پناہ ملی ہمیں، انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے. اب تم آزاد ہو، اپنا نظام قائم کرو، اپنی معیشت اپنی بنیادوں پر، اپنے اقدار، اپنی ویلیوز، سوشل ویلیوز. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ تعالیٰ کی تائید شامل تھی ہمارے ساتھ، تبھی پاکستان بنا. اور ابتدائی حالات یہ تھے کہ ہندو سمجھتا تھا کہ چند دنوں میں یہ پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی جھولی میں آ گرے گا، لیکن تائید کی اللہ کی، پاکستان برقرار رہا اسی کے فضل سے، اسی کی تائید سے، اسی کی نصرت سے. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر اس خطے میں اللہ تعالیٰ نے جو وسائل ہمارے لیے رکھے تھے، پاکیزہ رزق تمہیں عطا کیا، مواقع دیے، ریسورسز ہیں، وسائل ہیں جن سے نوازا گیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ بہت اہم حصہ ہے، تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ. اللہ کا شکر کیا ہوگا؟ اس نے ہمیں انگریز اور ہندو کی غلامی سے نجات دی ہے، ایک خطہ زمین عطا کیا، ایک پناہ گاہ عطا کر دی، جہاں نہ صرف یہ کہ مسلمان محفوظ ہیں، ان کا اسلام محفوظ ہے، بلکہ وہ بنیاد بن سکتا ہے پین اسلامزم کی، اسلام کے عالمی غلبے کی بنیاد بن سکتا ہے. یہ پاکستان بن سکتا تھا اور بن سکتا ہے، لیکن یہ سب کچھ تھا کیوں؟ لعلکم تشکرون، اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا تو تم بھی اس کا شکر مانو، شکر بجا لاؤ. اس شکر کا کیا تقاضا تھا؟ سیدھی سر سمجھ دیجیے، انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہم ایک اسلام کا کامل نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرتے. مسلمانہ نے پاکستان کی انفرادی زندگی بھی اس بات کی گواہی دیتی کہ واقعتاً سچے مسلمان ہیں. دیکھنا ہو مسلمان کون ہے تو یہ ہے، دنیا کو دکھایا جا سکے ایک بندہ مومن کا کردار کیا ہوتا ہے، یہ ہے. شکر کا تقاضا تو یہ تھا، مومنانہ کردار پورے طور پر. اور اس کردار کی بنیاد کیا ہے؟ جو قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ جس کو ایمفیسائز کیا گیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اطاعت، اس کا عملی نمونہ بن جائے مسلمان، یہ ہے اس کے شکر کا تقاضا انفرادی سطح. اس کے نزدیک اصل اہمیت اللہ اور رسول کے حکم کی ہے، اس کی منزل آخرت ہے، اس کا عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ واقعتاً وہ آخرت کو اپنی منزل سمجھتا ہے، اور اس کے نزدیک اہم ترین معاملہ اطاعت اللہ اور رسول کی ہے. اس کا عمل اگر اس بات کی گواہی دے رہا ہے تو یہ مومنانہ کردار ہے. یہ لازم تھا، شکر کا لازمی تقاضا. اور اسی طرح اجتماعی سطح پر ہمیں موقع ملا تھا اس دین کو قائم کرتے. قائد اعظم کے یہ فرامین بار بار نقل ہوئے، جب بھی پوچھا گیا کہ جو ملک آپ بنانے چلے ہیں اس کا دستور آئین کیا ہوگا، ایک ہی جواب ان کا ہوتا تھا، بالکل صحیح، ایک بندہ مومن کا جواب جو ہونا چاہیے کہ ہمارا دستور اور قانون 1400 سال پہلے سے معین ہے، قرآن ہمارا دستور. واقعتاً اس قرآن کو ہمارا دستور اور آئین بنایا جاتا پہلے دن سے، نظام قانون، نظام شریعت، دین حق کا نفاذ یہاں پر ہوتا. اور اس کے لیے سیدھی سی بات یہ کہ نمونہ اقبال کے ذہن میں بھی وہی تھا اور قائد اعظم کے ذہن میں بھی وہی تھا، اجتماعی نظام کا واحد نمونہ آئیڈیل دور خلافت راشدہ. یہ لازمی تقاضا تھا پاکستان کے قیام کے بعد شکر بجا لانے کا اجتماعی سطح پر. کتنا ہم نے پورا کیا ہے؟ انتہائی مایوس کن معاملہ ہے، انتہائی تشویشناک، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی. شکر گزاری کی بجائے ناقدری، کفران نعمت آخری درجے میں کیا ہے. افراد کا زندگی کا بھی جائزہ لے لیجئے اوور آل پورے پاکستان میں، ایکسیپشن ہر جگہ ہیں پہلے سے میں عرض کر دوں، نیک لوگ، لیکن نیک لوگوں کی وہ ریشو، نیک لوگ واقعی جو مومنانہ کردار ہو صحیح معنی میں، جس کے لیے میں نے آپ کو معیار دیا ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت جن کا واحد اصول ہو اور ان کی زندگی اس بات کی گواہی دے رہی ہو کہ وہ واقعی اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کامل ایمان ہیں، لوگ ایسے کوئی شک نہیں، لیکن ریشو کیا ہے، اوور آل کیا ہے پوزیشن، دنیا پرستی، دولت پرستی، حوث پرستی، مفاد پرستی، خود غرضی، سب سے سستی چیز جو ہے بیچنے کی وہ ایمان ہے، 2% کا فائدہ نظر آئے ایمان بیچ دو، ہر لیول پر، معاشرتی سطح پر آپ دیکھ لیجئے اسلامی تعلیمات کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، معاشی سطح پر آپ دیکھ لیجئے دوسروں کے حقوق غصب کرنے کے لیے ہم قرآن اٹھانے تک کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے، پوری قوم کا نقشہ ایز اے ہول یہی ہے، اگر ہم اب بھی خود احتسابی سے کام نہیں لیں گے اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے رکھیں گے تو ٹھیک ہے، پھر انتظار کریں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، کرو انتظار پھر اللہ کے فیصلے کا، آخری فیصلے کا، یہ جرات ہونی چاہیے، جائزہ لیں، اور یہ دنیا پرستی مفاد پرستی پوری قوم میں سرایت کیے ہوئے نیچے سے لے کے اوپر تک، وہ حکمران طبقہ ہو، وہ سیاستدان ہو، اور وہ علماء کا طبقہ ہو، الا ماشاءاللہ ان میں بھی نیک لوگ ہیں، دینداری کے نام پر بھی دنیا داری ہے، جب تک اپنا عمل ہم صحیح نہیں کرتے، صرف ایک طبقے کو مطعون کر کے مطمئن ہو جائیں ساری خرابی اس کی ہے، سارے مسائل کی جڑ وہ ہے، اس سے بڑی خود فریبی اور اپنے آپ کو جو ہے دھوکے میں رکھنا، وہ اس سے اور زیادہ بڑی مثال نہیں ہو سکتی، ناشکری کی انتہا یہ ہے کہ وہ نظریہ پاکستان جس کی بنیاد پر ہم نے پاکستان حاصل کیا اسی کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کر دیے ہمارے نام نہاد دانشوروں نے، یہ اسلام کے نام پر نہیں تھا، وہ تو یہ تھا ان کے ذہن میں سیکولرزم تھا، سینکڑوں تقاریر قائد اعظم کی ایک طرف اور ایک جملہ جو ہے اس کو لے کے بیٹھے ہوئے، تو 11 ستمبر کی تاریخ، قائد اعظم ایک سیکولر ریاست چاہتے تھے، کوئی انصاف کوئی شرافت بھی ہونی چاہیے، سینکڑوں محکم باتوں کو چھوڑ کر ایک متشابہ بات کے اوپر جو ہے پورے موقف کی بنیاد رکھنا، کون سا انصاف ہے، اور پوری پاکستانی قوم کیوں مطالبہ کر رہی تھی، سیکولر تو ہندوستان بھی تھا، کیا وہ سیکولر ریاست نہیں ہے، اور ابھی کچھ عرصے پہلے آپ کے وہ فاروق حسن بارٹ لاء جو ہیں وہ گئے تھے اور انہوں نے آ کر مضمون لکھا تھا اور آنکھیں کھل جانی چاہیے جو انہوں نے بات کہی تھی، ان کی برادری جو وہاں پر وکلاء کی ہے اور جو جوڈیشل جو ایلیٹس ہیں ان سے جب ان کی ملاقات ہوئی وہاں پر ہندوؤں کے ساتھ، تو ہندوؤں نے ایک سوال رکھا تھا ان کے سامنے کہ پاکستان بنا کر آپ نے کیا حاصل کیا، وہ کون سی چیز ہے اسلام اور مذہب کے حوالے سے جو پاکستان میں آپ لے آئے اور جو انڈیا میں نہیں ہے، ہمیں بتا دیں، وہ سارا مذہب جو ہے وہ تو انڈیا میں بھی مسلمانوں کو حاصل ہے، مذہبی آزادی جو پاکستان میں ہے اس سے بڑھ کر آپ نے کون سا تیر مارا ہے جس کے لیے الگ ملک حاصل کیا تھا، کیا وہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے، مسجدیں نہیں ہیں، اذانیں نہیں ہوتی، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، جو دینا چاہتا ہے دیتا ہے، جو نہیں دینا چاہتا نہیں دیتا، جو روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھتا ہے، جو نہیں رکھنا چاہتا نہیں رکھتا، کیا فرق ہے پاکستان میں اور انڈیا میں، کون سا فرق ہے بتائیے، اور وہ فاروق حسن صاحب کہتے ہیں کہ میں بالکل لاجواب، تو شرم آنی چاہیے انہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر نہیں تھا، پھر بھائی مطالبہ کیا کیوں تھا آپ نے، سیکولر سٹیٹ تو انڈیا بھی ہے اور بہت بڑی سیکولر سٹیٹ ہے، بہت زیادہ ڈیموکریٹک ہے آپ کے مقابلے میں، آپ تو ڈیموکریسی کے ابھی جو ہے وہ الف بے پر بھی نہیں پہنچے پھر واپس صفر کے مقام پر آ کھڑے ہوتے، وہ کہاں پہنچے؟ وہ یہ ناقدری کی انتہا ہے کہ نظر پاکستانی کے بارے میں ہم نے شکوک و شبہات پیدا کر دی بجائے اس کے کہ اس کو مضبوط کرتے. چنانچہ اب اس سے آگے بڑھ کر قدم اٹھایا جا رہا ہے کہ نئی نسل کو ان شکوک و شبہات سے اور نظریہ پاکستان کے اثرات سے اثرات بد سے بچانے کے لیے نصاب سے ایسی چیزیں خارج کر دی جائیں جن سے کچھ سمیل آتی ہو نظریہ پاکستان. اور یہ کام کر دیا گیا ہے اس لیے کہ حکم اوپر سے آیا، ہمیں تو کوئی احساس نہیں ہے. ٹھیک ہے، نظریہ پاکستان کو ہم اپنی چھری سے خود ذبح کر دیں، ہمارے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں، ہم ہردم تیار ہیں جو حکم ان کا ہو. برضا و رغبت، یعنی پاکستان کی بنیادی کو نیچے سے نکال دیں اور وہ ہمارے ہاتھوں ہم سے یہ کام کروا رہے ہیں اور ہم بخوشی برضا و رغبت یہ کام کر رہے ہیں. یہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری، اقبال نے کہا تھا. شکار اگر خود ہی چاہے کہ مجھے شکار کر لیا جائے، اب اس بیچارے کا کیا علاج ہے؟ اس کا جو مقدر ہے وہ پھر سامنے ظاہر ہے. اسی اعتبار سے آپ دیکھیے کہ پھر ہوا کیا. آزاد کا ایک کوڑا برسا تھا قیام پاکستان کے 24 برس کے بعد. ملک دو لخت ہوا، بدترین ذلت اور رسوائی پاکستانیوں کے حصے میں آئی اور ہم بھی اسے تقدیر کا ایک فیصلہ سمجھ کر قناعت پسندی کی ہم نے روش اختیار کر لی. اس جھٹکے سے فائدہ نہیں اٹھایا، روش نہیں بدلی، وہ ناشکری اور ناقدری والا رویہ جو ہمارا تھا وہ برقرار رہا. اس موقع پر بھی ہمیں اتنی ہوش نہیں آئی کہ اب پچھلے 25 سال کا حساب ہی کر لیں، یہ ہماری بے حسی کی انتہا ہے. بلکہ وہ سانحہ جو ہوا ہے اس کی رپورٹ لکھی گئی، وہ بھی اب اس کے کچھ حصے اب منظر عام پر آئے ہیں. بے حسی کی اور مردنی کی انتہا ہے، یہ زندہ قوموں کے آثار نہیں ہوتے. اتنا بڑا سانحہ ہوا اور اس کے اسباب کا تعین ہی نہیں ہم کر پا رہے ہیں. اور جو رپورٹ آئی بھی ہے اور جو حبود الرحمان کمیشن رپورٹ کو چھپا دیا گیا. خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری. ایک موقع آیا تھا خواب سے بیدار ہونے کا، پھر تھپکی دے کر سلا دیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں پھر موقع دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی سنت کا ذکر ہے، وہ عذاب کے جھٹکے دیتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. جھٹکے کیوں دیے جاتے ہیں؟ تاکہ لوگ واپس پلٹیں، اللہ کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، پھر ذرا خود احتسابی کی نظر سے اپنا جائزہ لیں اور اصلاح عمل کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. لیکن ہم نے تو اس حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو اوپر بھی جو ہے وہ ڈھکنا ڈھک دیا. وہ وقت تھا خود احتسابی کا، پوری قوم کو جگانے کا. چنانچہ اللہ کی سنت کیا ہے؟ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. ایک جھٹکا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر مہلت دیتا ہے، جاگتے ہیں کہ نہیں؟ اور پھر خوشحالی کا دور آتا ہے، پھر حالات بہتر سازگار موافق ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات جم جاتی ہے کہ قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے آبا و اجداد پر بھی اس قسم کی اونچ نیچ ایسے واقعات آتے رہے، آفات ارضی و سماوی بھی آتی رہی، شکست اور فتح سے بھی گزرتے رہے. یہ تو ایک حصہ ہے زندگی کا. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر اللہ تعالیٰ مزید جھٹکے بھی دیتا ہے یا پھر آخری صدا بھی آ جاتی ہے. ہمیں موقع دیا تھا اللہ نے، اور مزید کرم یہ فرمایا کہ ایٹمی صلاحیت سے بھی نواز دیا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، جو اللہ کی نصرت اور تائید خصوصی ہے، اس کا بہت بڑا نصر. پاکستان کا شمار دنیا کے ان پسماندہ ترین ممالک میں ہوتا ہے علم و تحقیق اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے اعتبار سے. میرے کو شک ہے ہمارے ہاں ریسرچ کا جو معیار ہے اسے کہیں دنیا میں ایکسپٹ نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ ہے ہی نہیں. تعلیم کا معیار کیا ہے؟ معیار تو تب بنتا ہے جب ہم نے اپنی ایک منزل معین کر کے اس پر علی وجہ البصیرت ایک قدم آگے بڑھایا ہوتا، قوم کو ایک رستہ دکھایا ہوتا. یہاں تو پیسے تعلیم بھی جو ہے صرف علم حاصل کرنے اور محض کچھ سند ہاتھ میں آ جانا، بس اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں، پیسہ کمانے کا ذریعہ. اللہ تعالیٰ نے یہ ایٹمی صلاحیت ہمیں عطا کی اس کے باوجود کہ ہم اس کے مستحق نہیں تھے. علمی ترقی کے حوالے سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے حوالے سے ہمارا اس میں شمار قطار میں نہیں تھے کہ ہمیں یہ ٹیکنالوجی ملتی. خصوصی تائید رب ہے، لیکن ہم نے کوئی قدر نہیں کی. وہی روش جو پہلے تھی، بلکہ اب مزید پسپائی ہو رہی ہے. میں عرض کر چکا ہوں نظریہ پاکستان کے بعد پہلے اس میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، اب اسے نصاب سے ہی خارج کیا جا رہا ہے. یعنی ہم نے عملاً تائب ہو گئے ہیں کہ ہم نظریہ پاکستان سے اعلان برات کرتے ہیں. اسی طریقے سے اسلام اور اسلامی اقدار سے بھی آہستہ آہستہ ہم مستعفی ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اس نے خود لیا ہے. اس قرآن میں سے تو ہم وہ آیات نہیں پھرج سکتے جو جہاد و قتال سے متعلق ہیں، نصاب سے تو پھرج سکتے ہیں نا. چنانچہ جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر رہے ہیں. پھر جو معاملہ ہم نے کیا، بڑی لمبی داستان ہے، وہ ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس مضمون کو میں آگے جاری رکھوں گا. ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، کہاں کھڑے ہیں خود احتسابی. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ ہے کہ سارا نقصان ہمارا اپنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقع اس وقت بہت اہم ہے، ہمیں جائزہ لینا چاہیے. پوری قوم کے ذہنوں میں سوالیہ نشان ہے، اور یقیناً یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس سے پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے. اب مشرف صاحب کے لیے یہ موقع ہے کہنے کا کہ ہم آپ کا دباؤ مزید قبول نہیں کریں گے، ہمارے اپنے حالات ایسے ہیں. لیکن سب سے پہلے اپنی سوچ کی اصلاح کرنی پڑے گی ہمارے حکمران طبقے کو، انہی کو نہیں، پوری پاکستانی قوم کو. معین کریں پاکستان کیوں بنا تھا، اس کی اصل منزل کیا ہے، بحثیت قوم ہمارا کو نصب العین ہے یا نہیں ہے کہ ہم دنیا کی دوسری قوموں کی طرح بس ڈنڈا بجانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے آئے ہیں، عیش و عشرت کرنے کے لیے، اور صرف اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے، خود غرضی، اسی کو پھلنے پھولنے کا جو ہے بھرپور موقع دے رہے ہیں. اس کے تعین کے بعد اب موقع ہے قوم کو بیدار کیا جائے، انہیں آمادہ کیا جائے کہ وہ سوچے یہ کیوں ہوا، اور پھر یہ کہ جن جرائم کی سزا ہے اللہ تعالیٰ جو سزا وہاں دی ہے پوری قوم کو یہ سزا ملی ہے، یہ جھٹکا یہاں بھی آ سکتا ہے. اگر اس وقت بھی ہوش میں نہ آئے تو ہم زیادہ بڑھ کر اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے، اور یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے. صاف کہہ دیا جائے کہ ہمارے نزدیک اللہ اور رسول کا حکم مقدم ہے، بس مزید دباؤ برداشت نہیں کریں گے، گوارا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے کر لو، تم نے ہمارا تورا بورا کرنا تھا تو کون سا تورا بورا نہیں ہو گیا آپ قوم کا؟ کس ڈر سے آپ نے طالبان کے سامنے کے معاملے میں یو ٹرن کیا تھا؟ اسی سے نا کہ ہمارا بھی تورا بورا ہو جائے. زمین کی ایک کروٹ اس نے بتا دیا، یہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں، اس پوری یونیورس کا بادشاہ حقیقی اور مالک و مختار وہ ہے. اگر اس سے غداری کرو گے تو تورا بورا ہونے کے بہت سے طریقے. تو اب ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے اور احتسابی کے خود احتسابی کا معاملہ قومی سطح پر بھی ہو, اس کے عملی تقاضے کیا ہیں انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر. انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو میں آئندہ کروں گا, لیکن اختصاراً یہ ہے, مختصراً پوری قوم اجتماعی توبہ کرے, انفرادی طور پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہو جائے, اس امبریلا کے نیچے آ جائے اللہ اور رسول کی اطاعت, اور اجتماعی نظام بھی اس قائم کرنے کے لیے ہم کمر بستہ ہو جائیں کہ پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی, اور پھر یہی قوم جو ہے واقعتاً صورت شمشیر ہے دست قضا میں, وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمانہ اپنے عمل کا حساب, یہ واقعتاً اقبال کے خواب کی تعبیر بن سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس رخ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعے بھی جاری رہے گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.